الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عموما اس مجلس میں سوال جواب ہی ہوا کرتے تھے، پیچھے کئی اجتماع پہلے دلائل سلوک کی طرح ہوتی رہی اور پھر مسائل سلوک. یہ دونوں کتابیں چونکہ اس موضوع پہ بنیادی اور ضروری تھی، الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے ان کی شرح ہوگی آسان زبان میں، انشاءاللہ چھپ جائیں گی، بے شمار لوگوں کو کام آئیں گی. آج کا یہ ایک دن سوال جواب کا رہ گیا، اس میں یہ دو سوال ہیں ساتھیوں کے. ایک سوال کسی نے زبانی کیا، لکھ کر نہیں دیا، وہ بنیادی سوال ہے. سوال یہ تھا کہ یہ توجہ کیا ہوتی ہے. اور بہت سے ساتھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں کام تھا آپ کی توجہ سے ہو گیا، یا آپ کی توجہ سے مجھے کام مل گیا، نوکری مل گئی، میرا بیٹا بیمار تھا وہ آپ کی توجہ سے اللہ نے اسے صحت دے دی. یہ توجہ کیا بلا ہے؟ ایک دفعہ یہ سوال مجھ سے ہمارے سکول کے ایک بزرگ استاد نے پوچھا تھا، عمر رسیدہ تھے، سفید ریش ہو چکے تھے، بڑے نفیس طبیعت کے اور بڑے اچھے مزاج کے اور نفیس مزاج کے، صاف ستھرے کپڑے، سفید پگڑی، شفاف کلے پہ باندھا کرتے تھے. سب کا تو رواج تھا شریف آدمی کلے پہ پگڑی باندھا کرتے تھے، اب تو کلا کیا پگڑی چلی گئی. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں جوان تھا فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہاری طبیعت بہت اچھی ہے مگر توجہ کی ضرورت ہے. تو وقت گزر گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک وہ بات میرے دل میں کھٹکتی ہے کہ یہ توجہ کیا ہے؟ اگر طبیعت اچھی ہے تو توجہ کیا ہے؟ میں کیا پتا، مغالبن میں آٹھویں میں یا ساتویں میں پڑھتا تھا، مڈل میں تھا، سن لیا لیکن سمجھ نہیں آئی، کوئی جواب بھی نہ دیا. تو کل پھر یہ سوال کسی نے کیا، جی توجہ کیا ہے، اس کی حقیقت بتائیں. ساتھی نے تو کہا تھا میں لکھ کر بھیج دوں گا، لیکن شاید اسے یاد نہیں رہا، مجھے یاد ہے. توجہ اس طرح ہے تصوف میں، اردو لغت میں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا. اردو لغت میں بھی شاید یہی ہے، توجہ کرنا، متوجہ ہونا، کسی چیز کی طرف ارادہ کن غور کرنا یا اس کی طرف رخ کرنا، اس کے بارے سوچنا، اسے کرنا، یہی اردو میں بھی یہی ہے توجہ. اصطلاح تصوف میں توجہ کہتے ہیں جب شیخ ارادتاً اپنی واردات قلبی کو کسی طالب کے قلب میں اتارنا چاہتا ہے تو اس جو وہ کام ہے اسے توجہ کہتے ہیں. شخص کے دل میں جو انوارات ہیں، کیفیات ہیں، ان انوارات کو جب کسی طالب کے قلب پہ القا کرتا ہے ارادہ تن کہ اسے فائدہ ہو، یا اس کے دل میں یہ جاگزی ہو، تو اسے توجہ کہتے ہیں. اب یہ چیزیں دو طرح سے ہوتی ہیں. جس طرح ذکر کرایا جاتا ہے لطائف کرایا جاتے ہیں، لطائف سے توجہ ہو رہی ہے. مراقبات کرائے جاتے ہیں، مراقبات کرانے والا شیخ جو ہے وہ طالبین پر توجہ کر رہا ہے. توجہ کرنا ایک کام ہے، اور قبولیت کی استعداد ہونا دوسری بات ہے. شیخ توجہ کرتا ہے، 100 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، وہ جب توجہ کرتا ہے تو اس میں یہ تمیز نہیں کرتا کہ کس پر زیادہ ہو یا کسی پر کم ہو. وہ ایک سطح کی ہوتی ہے، شیخ کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے، جتنا اس کا مقام و مرتبہ سلوک میں ہے، یا جتنی طاقت اس کے قلب میں ہے، جتنی کیفیات اس کے قلب میں، ان کے مطابق ہوتی ہے اور سب پر یکساں ہوتی ہے. فائدہ کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کی اپنی قبولیت کی استعداد ہے کہ اس نے اپنے دل کو کتنا صاف کیا، کتنا مجاہدہ کیا، اور اس کے دل میں قبولیت کی کتنی استعداد ہے. جتنی طلب نے استعداد، یہ مثال ہے بارش کی، قرآن کریم نے بھی دی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو یکساں برس جاتی ہے. جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں پھل پھول کھیتیاں اگتی ہیں، اور جو سڑی گلی ہوتی ہے اس کی سڑاند اور بڑھ جاتی ہے. کلر والی زمین پر بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ کلر نکل آتا ہے. تو توجہ کا اثر بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلر کو مٹا دے. جو کلر والی زمین ہے اس کا کلر جس کی زمین ہے اس نے مٹانا ہے. اس کی توبہ اسے مٹائے گی، اس کا رجوع اللہ اسے مٹائے گا. ہاں، توبہ کرنے میں، رجوع اللہ کرنے میں وہ معاون بن جاتی ہے، محرک بن جاتی ہے. بندے کا دل چاہتا ہے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے. جب شاید ارادہ تن کرے تو یہ توجہ ہوتی ہے. جب قلب کا شیخ کے قلب کے ساتھ ربط بن جائے تو شیخ ارادہ کرے یا نہ کرے، من جانب اللہ چیزیں قلب سے قلب کو سفر کرتی رہتی ہیں، کیفیات قلب سے قلب کو آتی جاتی رہتی ہیں. یہ توجہ نہیں ہوتی، اسے آپ برکت کہہ سکتے ہیں. توجہ وہ ہوتی ہے جو دل ارادہ کرتا ہے. باقی بے شمار چیزیں برکات سے ہوتی ہیں، اور برکات کو پہنچانا اللہ کریم کا کام ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو چیونٹی سے لے کر ہر چیز تک، بڑے سے بڑے جانور تک، درخت، فصلیں، ہر چیز اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے. کہیں کھیتیاں اگتی ہیں، کہیں فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں. چیونٹی کے انڈے بھی سورج کی دھوپ میں سینکے جاتے ہیں. سورج کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی روش پہ، جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے، جو راستہ متعین کر دیا ہے، وہ اس راستے پہ چل رہا ہے. اس کا کام ہے چلنا. اب اس سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ کہاں اس کی کون سی شعا کہاں پہنچاتا ہے، اس سے کیا کام لیتا ہے. اسے برکت کہا جا سکتا ہے. برکت من جانب اللہ ہوتی ہے. یہ کہنا کہ آپ کی توجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، یہ نہ صرف یہ کہ یہ جائز نہیں، یہ شرک. کوئی کسی کے کسی کام نہیں آ سکتا، سب کے کام وہ مالک الملک کرتا ہے. ساری دنیا کا نظام وہ اکیلا چلا. کسی نظام میں، کسی کی صحت، کسی کی بیماری، کسی کے مالدار، کسی کے غریب، کسی کے چھوٹا بڑا ہونے میں مخلوق میں سے کسی کو کوئی دخل نہیں. یہ سارے کام وہ واحد لا شریک کر کر یہی توحید باری ہے. ہاں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے برکات ہوتی ہے اور برکات من جانے گلا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو صرف ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی عبادت بھی ذکر ہی سننا اور ذکر میں بیٹھنا ہے، اور ان کی غذا بھی ذکر ہی ہے، اور ان کی نیند بھی ذکر الہی ہے. تو وہ سرگردان رہتے ہیں کہیں ذکر الہی ہو رہا ہو تو وہاں پہنچ جائیں. پھر کچھ لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کو خبر ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ یہاں آ جاؤ، یہاں کام ہو رہا ہے. پھر وہ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ لوگ دیر تک ذکر کرتے ہیں تو حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، ہلکا بن جاتا ہے. جو پیچھے آتے ہیں وہ ان سے اوپر سے جھانکتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں اوپر سے. اگر وہ لمبی دیر تک ذکر کرتے رہے تو بعض اوقات وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہوتے. جب ذکر ختم ہوتا ہے وہ بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ کہاں تھے، تو عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا تو ہم وہاں حاضر تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو، جتنے بندے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے سب کو بخش دیا. تو وہ فرشتوں میں سے کوئی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، بہت سے لوگ تو تیرے ذکر کے لیے جمع تھے لیکن کچھ لوگ ان میں وہ تھے جنہیں ان بندوں سے کوئی کام تھا، آئے تو وہ ذکر میں مصروف تھے، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے کہ سارے ہوں گے تو ان سے بات کریں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں جتنے لوگ تھے میں نے بخش دیے. اور یاد رکھو ذاکرین وہ لوگ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، لا یشکا جلیسہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، جو اپنے کام سے آئے اور ذکر میں بیٹھ گئے ان کو میں نے بخش. اب یہ ذاکرین کو تو نہیں پتا کہ جو کام سے ویسے آئے تھے اور بیٹھ کے بخشے گئے یہ کیا ہے، یہ توجہ نہیں ہے، یہ برکت ہے. یہ تھوڑا سا نازک سا اس میں فاصلہ ہے. توجہ ہے جو شخص ارادتاً کرتا ہے، اور ارادتاً صرف ایک کام شخص کر سکتا ہے. ارادتاً کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، ارادتاً کسی کو صحت نہیں دے سکتا، ارادتاً کسی کی روزی نہیں بڑھا سکتا. دعا کر سکتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، شیخ بھی کر سکتا ہے، طالب بھی کر سکتا ہے. دعا کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اللہ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی واقعی شیخ ہے اور صوفی ہے تو اسے فنا حاصل ہوگی، اپنی ذات سے بات نہیں کرے گا، اسے وہی بات پسند ہوگی جو اللہ کرے. شیخ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا شریک بن گیا اور اس کی جگہ کاروبار جہاں اس نے سنبھال لیا، یہ نہیں ہوتا. لہذا یہ نہ کہا جائے کہ شیخ کی توجہ سے میرے بیٹے کو صحت مل گئی اور شیخ کی توجہ سے مجھے گھر مل گیا، یہ شرک ہے. بندہ ایمان سے جاتا رہتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نیک بندے یا بزرگ کی برکت سے مجھے صحت ہوگی. توجہ اور برکت میں فرق ہے. برکت صاحب برکت کو پتہ نہیں ہوتا، جس طرح سورج کو اپنی برکات کی خبر نہیں، اسی طرح صاحب برکت کو خبر نہیں ہوتی، برکات من جانب اللہ ہوتی ہیں. جیسے ذاکرین کے پاس آئے اور بخشے گئے، اپنے کام سے آئے تھے، دنیاوی کام تھا کوئی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بخشے گئے، یہ کیا ہے؟ برکت. برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے, دعا کی برکت سے, فلاں بزرگ کی دعا کی برکت سے مجھ سے یہ مصیبت کر دی, یہ درست ہے, کیونکہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. توجہ صرف اصطلاح تصوف میں ایک کام کے لیے ہے, اور وہ ہے کہ جو برکات شیخ کے قلب میں ہیں وہ طالب کے قلب میں القاط کرنے کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ یہ برکات اس تک پہنچے, اس ارادے کو توجہ کر. غیر ارادی طور پر کوئی شخص آ کر کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھتا ہے, اسے کوئی نیکی نصیب ہو جاتی ہے, اچھی بات سنتا ہے, یا اس میں کوئی مثبت تبدیلی آ جاتی ہے, تو یہ بھی توجہ نہیں ہے, یہ برکت ہے. اور برکت اللہ کے نام کی ہے اور اللہ کی طرف سے. تو یہ تو ہوگی توجہ. اب آپ کے یہ دو یہ علامہ اقبال کا شعر کسی ساتھی نے لکھا ہے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. فرماتے ہیں اس کی تشریح فرما دیجیے. بھائی آپ نے مجھے کب سے عجیب اور شاعر سمجھ لیا ہے کہ میں شعروں کی تشریح کروں؟ یہ تو بڑے بڑے دانشوروں کا کام ہے, اور دانشوروں کی تو داڑھی مونچھ صاف ہوتی ہے, بال پریشان ہوتے ہیں, آنکھیں ویران ہوتی ہیں, دانت گرے ہوئے ہوتے ہیں, جو لیا ہوتا ہے دانشور. مجھ میں کوئی یہ بات ہے؟ بڑی بڑی اینکیں ہوتی ہیں, وہ دانشور ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے. علامہ مرحوم کی کچھ شاعری غیر متبوع ہے جو ان کے پہلے عیز کی ہے اور وہ فضول سی ہے. پھر کچھ عرصہ علامہ کو تشیع سے بھی سبق رہا اور ایک حد تک کیا بھی رہے, کچھ شاعری اس عیز کی بھی. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور وہ اللہ کی طرف آ گئے. تو جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا, وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جتنی ان کی شاعری جو 5-6 کتابیں اب معروف ہیں, یہ تقریباً ساری قرآن اور حدیث ہی منظوم کی ہے انہوں نے. قرآن ہی کی شرح ہے یا حدیث کی شرح ہے, کوئی کوئی شعر پرانا بھی اس میں آ جاتا ہے, لیکن الا ماشاء اللہ کوئی چند اشعار وہ آپ کا دور کے آ جاتے ہیں جو اس میں چھپ گئے ہیں, باقی یہ ساری شاعری قرآن و حدیث کی شرح ہے. اور یہ ان کی کچھ نصیبی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علامہ مرحوم کی داڑھی بھی تھی, باقاعدہ مجاہدہ کرتے تھے, اللہ کرتے تھے, درود شریف کا تخت پڑھتے تھے, اور داڑھی بھی تھی, لیکن آج تک کوئی داڑھی والا فوٹو کسی نے نہیں دکھایا. تو ہمارے حلقے کے ساتھی بھی تھے, قریبی عزیز بھی تھے, حکیم حاجی خدا بخش صاحب منارے کے تھے, اللہ انہیں ذریعے کے رحمت فرمائے, بڑے پکے ساتھی تھے, بڑے پکے ذاکر تھے. وہ مجھے ذاتی طور پر بتایا کرتے تھے کہ جب علامہ کی وفات ہوئی تو میں لاہور میں تھا. یہ ہمارے منارے میں صفیں بنتی تھیں اور جانماز بنتے تھے, تو لوگ پھر وہ یہاں سے خرید لیتے اور پھر پورے ملک میں چل پھر کر بیچا کرتے تھے. تو وہ کہتے کہ میں صفیں لے کر لاہور گیا تھا بیچنے کے لیے, مساجد میں لوگ خریدتے تھے, تو علامہ کی وفات ہو گئی, میں نے جنازہ بھی پڑھا اور میں نے ان کا چہرہ بھی دیکھا تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی. وہ عینی گواہ تھے اس بات کے. لیکن شاید ہمارے دانشوروں کو اور ہمارے معاشرے کے کارپردازان کو یہ بات پسند نہیں ہے, اس لیے وہ کوئی بھی ان کی تصویر, ان کے فرزند ارجمان کو بھی داڑھی کھٹکتی ہے, پسند نہیں ہے, لہٰذا کوئی بھی داڑھی کی, یا تو داڑھی کی تصویر انہوں نے کوئی بنوائی ہی نہیں ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہے تو کوئی دکھاتا نہیں. اس شعر میں انہوں نے بڑے کام کی بات کہی ہے، بڑی مشکل کر دیا، پھنسا دیا ہے بندے کو، کہ مومن قاری نظر آتا ہے، دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ مومن قرآن پڑھتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، لیکن دراصل وہ قرآن صرف پڑھتا نہیں، اس کا ہر عمل قرآن کی تعبیر ہے، وہ سوچتا ہے تو قرآن کے مطابق، بولتا ہے تو قرآن کے مطابق، رشتے ناطے کرتا ہے تو قرآن کے مطابق، روزی کماتا ہے تو قرآن کے مطابق، عبادت کرتا ہے تو ایسے جیسے قرآن نے حکم دیا ہے، یعنی اس کی ہر حرکت اور سکون قرآن ہی کی تفسیر ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، دیکھنے میں وہ قرآن کا قاری ہے، قرآن ایک الگ کتاب ہے، وہ پڑھنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ہی قرآن ہے، اس کی زندگی ساری قرآن کی تعبیر اور تفسیر بن جائے، اور حق یہی ہے، انہوں نے قرآن کی تفہیم اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا اور مومن کی تعبیر و تفسیر کر دی کہ مومن کون ہے، فرمایا وہ جس کا عقیدہ سوچ فکر قرآن کے مطابق ہو، جس کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو، وہ مومن ہے۔ تو انہوں نے تو میرے خیال میں بڑا مشکل نہیں کر دیا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کے لوگ اسے قاری سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مومن سر تا پا قرآن ہی کی تعبیر بن جاتا ہے، ہر کام ویسے کرتا ہے جیسا کرنے کا حکم قرآن ہے، اور مومن ہے وہی کہ جو کام کر رہا ہو تو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ کام یہ شریعت کے مطابق ہے، کہ یہ بندہ کر رہا ہے یہ شریعت سے باہر نہیں جا رہا۔ یہ دوسرا سوال تقریباً اسی طرح کا ہے جو توجہ سے متعلق ہے کہ حضرت کی اگر کسی ساتھی کی سلسلہ عالیہ کے معروف طریقہ کے مطابق روحانی بحث کے لیے پیش نہ کیا گیا ہو، نہ روحانی بحث ہوئی ہو، تو کیا ممکن ہے کہ کسی کو اور طریقہ سے بحث ہوگی، اور ایک ساتھی موجود ہے کہتا ہے کہ حضرت جی نے روحانی طور پر میری بحث کرا دی اور منازل بھی کرا دیے، رہنمائی فرمائے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ بغیر شیخ کی توجہ اور ارادے کے کہ وہ توجہ کر کے ارادہ تن مراقبہ کرائے، مراقبہ نہیں ہو سکتا۔ قلب سے احدیت تک 50,000 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ 50,000 سال روح کی رفتار تھی، ایک تو یہ فاصلہ ہے جو ہم میلوں میں ماپتے ہیں، ایک فاصلہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ نوری سال کا ہے، کہ روشنی کس رفتار سے جاتی ہے، روح اور فرشتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے، تو اگر وہ باقاعدہ قدم قدم چل کر جائیں تو 50,000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ الگ بات کہ اللہ کریم کسی کو یہ توفیق دے دے کہ آنے واحد میں وہ وہاں پہنچ جائے، تو یہ فاصلہ شیخ کی توجہ سے طے ہوتا ہے۔ عادیت پہ پہنچ گیا، زمین اور سیارے ستارے جو چیز آسمانوں کے اندر ہے، اس کو سارے آسمان محیط ہیں، پھر آسمان ساتھ ہیں، آگے سدرۃ المنتہی ہے، اس سے اوپر جا کر عرش الہی جہاں سے شروع ہوتا ہے، احدیت گویا عرش الہی کا دروازہ ہے، اور فنا بقا سارے کل موجودگی تک آپ عرش کے ابتدائی حصوں میں چلتے ہیں، تو ایک نظر میں ایک توجہ میں عادیت پر پہنچ جانا، یہ صرف اللہ کی رحمت اور شیخ کی توجہ کی برکت سے ممکن ہے. پھر عادیت پر اگر شیخ رہنمائی نہ کرے اور بندہ ساری زندگی مجاہدہ کرتا رہے چلتا رہے، تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ محیط ہے ان سارے آسمانوں کو. اگر اس میں تھوڑا سا دائیں یا بائیں چل پڑے تو کئی عمریں اسے ملیں اور اس دائرے میں گھومتا رہے تو آگے نہیں جا سکتا. یہ شیخ کی برکت ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ تھام کر اس دائرے کو عبور کر کے اگلے دائرے میں لے جائے. تو اس طرح معیت کا دائرہ پھر عادیت کو محیط ہے کائنات کی گرد. اگر اس کی اس چوڑائی میں بندہ پڑ جائے اور کئی عمریں ملیں چلتا رہے تو اسی میں گھومتا رہے، تو یہ بغیر شیخ کی توجہ کے نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو ماں نے خواب میں کھانا کھلا دیا، اچھا بستر لگا دیا، تو کیا صبح اٹھے گا تو اس کو پیٹ بھرا ہوا ہوگا؟ اسی طرح کسی کو کشفن شیخ نے کچھ کرا دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی تعبیر یہ لینی چاہیے کہ اسے تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ کام کرو. اگر کسی کو کشفن یا خواب میں نظر آتا ہے کہ شیخ نے اسے مراقبات کرا دی ہے یا بیعت کرا دی ہے، تو اس خواب کی یا اس کے کشف کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرو، تم کن جھمیلوں میں پڑے ہوئے. اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کا کام ہو گیا. اس طرح کام نہیں ہوتا. بغیر شادی کی اولاد نہیں ہوتی کہ شادی نہ کرو اور خانقاہوں پر پھرتے رہو اولاد ہو جائے گی. ہر کام کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اور بغیر شیخ کے ارادے اور جسے توجہ کہتے ہیں اس کے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ جنہیں صاحب مجاز بنا دیا جاتا ہے اور ایک حد تک اجازت دے دی جاتی ہے کہ تم مراقبات ثلاثہ کرا سکتے ہو، تم فنا بقا کرا سکتے ہو، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ بھی توجہ شیخ کی ہوتی ہے جس نے انہیں اجازت دی، اور جب چاہے وہ اجازت ختم کر دے ہر چیز ختم ہو جائے. ہم مکہ مکرمہ میں تھے. مفتی غلام سمجھانی صاحب بزرگ آدمی تھے، پرانے علماء میں سے تھے، مفتی تھے. پہلے تصوف کے منکر تھے، پھر حضرت کے پاس آئے، پھر انہیں سنا تو رسول حاصل ہو گیا. اس کا ذکر ہو رہا تھا شام کا، تو انہیں مشاہدہ بھی نصیب ہو گیا. بارگاہ نبوی پہنچ گئے تو کھڑے ہو گئے، زور زور سے روتے تھے اور چلاتے تھے. کون کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھو ہوگا. تو پہلے عرش میں ان کے اسواق تھے، اور ہم حضرت جی کے ساتھ تو مکہ مکرمہ میں تھے. تو ایک وہ کہنے لگے مفتی صاحب کہ حضرت، اگر آج ہی کے منازل عرشوں تک اسے نصیب ہو جائیں تو کیا شیخ پھر بھی روک سکتا ہے کہ رک جاؤ؟ حضرت نے بات سنی، جواب کوئی نہیں دیا. فرمایا، خیال کرو اپنے مراقبے پر کہاں کھڑے ہو. تو فرمانے لگا کہ ایک بڑا سا کمرہ سا ہے اور اس میں کھڑو میرے سامنے. آپ نے پوچھا تو آپ کے سامنے کیا ہے؟ میرے سامنے ایک میز پڑی ہے. فرمایا، اس میز کو پکڑ لیں. انہوں نے پکڑ لیا، بات ختم ہو. وہ گزر گیا، وقت گزر گیا، ہم واپس آ گئے. ایک سال گزر گیا، اگلے سال کا اجتماع آ گیا. یہاں منارہ میں اجتماع تھا، وہ مفتی صاحب تشریف لائے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں بھی موجود تھا. عرض کرنے لگے، حضرت اب تو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مجھ سے وہ میز کو چھڑا دو. تو حضرت نے پوچھا، آپ نے ابھی تک چھوڑا نہیں اس کو، وہیں کھڑے ہو؟ حضرت نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا، اب مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ کیسے روک سکتا ہے؟ اب آپ کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. انہوں نے کہا، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے وہ میز چھڑا دی اور مجھے آگے چلنے کی اجازت. تو وہ جو مجازین کام کرتے ہیں ان میں بھی توجہ شیخ کی چلتی ہے. یہ آپ موجودہ زمانے کی زبان میں اگر کہیں تو اسے ڈکٹیٹرشپ کہیں. یہ ٹوٹلی ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک بندے کو اللہ وہ منصب دے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا وہی ہے جو اللہ اس سے کروانا چاہتا. جن لوگوں کو یہ منصب دیتا ہے ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے نہیں, کرتے اللہ کی رضا کے لیے. لیکن فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے اور جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. کسی کو ساتھ مجاز بنا دیا پھر کہہ دے کہ نہیں بھائی میں واپس. میں نے یہ دیکھا ہے, پتہ نہیں علماء اس کے بارے کیا سوچیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اپنے مراقبات پورے لے گیا, مراقبات بھی اس کے اعلیٰ تھے, بالائے عرش تھے, دوائر میں تھا, بالائے عرش کے دوائر میں تھا. برزخ میں اسے دیکھا بہت مزے میں, بہت اللہ کا احسان ہے اس پر, کئی دفعہ خیال کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کے پاس مشروب پڑا ہے, خوبصورت گلاس ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے اس میں سے نور کے شعلے اٹھتے ہیں مشروب میں سے. اسی طرح کی رہائش اس کا آرام اور برزخ کا سامان. پھر ایک دن دیکھا تو فقیروں کی طرح بیٹھا تھا, بالکل کلاش. نجات تھی, ہزار نہیں تھا, لیکن جیسے کوئی جھوپڑی میں جھگی والا فقیر بیٹھا ہوتا ہے, میلا پھٹا ہوا لباس, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, بھوک پیاس. آپ کو کیا ہو گیا؟ جس ساتھی نے دیکھا اس نے کہا بھائی خیال کرو, چلو حدیت پہ چلتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانے گئے, میں تو نہیں اب پرواز کر سکتا, مجھ میں تو ویسے پرواز نہیں, میں تو کہیں نہیں آ جا سکتا. ہوا کیا؟ برسوں میں آ کر کیا ہوا؟ بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, شیخ کے علم میں نہیں تھی. وہ میرے مرنے کے بعد ان پر بات ظاہر ہوئی, تو انہوں نے کہا جو میری برکات ہے مجھے واپس کر دو, جو اپنی ہے اور اپنے پاس ایمان ہی تھا وہ باقی آبادی سب کو چاہیے. اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن یہ مشاہدہ ہے میرا برسوں. اگر برزخ تک اس طرح شیخ کی توجہ مثبت یا منفی اثر کرتی ہے تو پھر دنیا کیا ہے؟ تو یہ کہنا کہ مجھے کشفن حضرت نے مراقبات کرا دیے, یہ کشفن مجھے بیعت کرا دی, اس کشف کی تعبیر یہ ہے کہ اسے من جانب اللہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ شیخ کی خدمت میں جاؤ, مجاہدہ کرو, روحانی بیعت حاصل کرو یا اور مراقبات حاصل کرو. یہ نہیں کہ اسے ہو گئے, جس طرح خواب میں کسی کو کھانا کھلا دیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اب بھوک نہیں لگے گی, سویا ہوا اٹھے گا تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا. تو خواب کی طرح کشف بھی تعبیر کا محتاج ہوتا ہے, اور یہ جو بھی شیخ سلسلہ ہوتا ہے اس فرد واحد کی پسند و ناپسند پہ منحصر ہوتا ہے. وہ بھی انسان ہوتا ہے, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہوتا, نبی نہیں ہوتا, ولی ہوتا ہے. لیکن من جاری اللہ ایک نظام ایسا ہے کہ اللہ کریم اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں کرواتے جس سے طالبین کا یا مستحقین کا نقصان ہو. کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے جس کا ہونا چاہیے. جس نے خود کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو جلدی یا بدیر ہم کر لیتے ہیں بعض چیزیں, شہر سے چھپ کر کر لیتے ہیں. ایک دفعہ ایک ساتھی سرحد کے تھے, بہت پریشان تھے, تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ جی میں نے وہ मैं पता नहीं क्या कोई चीज़ें खरीदते थे और उस पर इनाम निकला करता था। मैं पता नहीं कुछ सर्टिफिकेट किस्म की चीज़ें क्या होती हैं, वो बैंक से कुछ लेते थे तो फिर उन पर इनाम भी निकलता था या वो ज़ाया हो जाते थे। तो वो मैंने बहुत से खरीद रखे थे तो मेरे वो ज़ाया हो गए। तो मैंने कहा ये तो जुआ है, तो इसकी हजरत आपको मना नहीं, हजरत से तो हम ये चुप कर सकते, हजरत को हमें ऐसी चीज़ें नहीं बताते। तो इस तरह के बाद काम जब हम चुप कर सकते हैं, वो शर्म जायज नहीं होते, तो शेख को पता हो ना हो बिल आकर एक दिन वो अपना रंग ले आते हैं और वो सलाह मिल जाती है। तो बहरहाल किसी को अगर तस्पन या ख्वाब में ये मालूम हो कि मुझे मराकबात कराए गए या मेरी जायत हो गई, तो उससे मुराद ये है कि उसे अल्लाह करीम की तरफ से इशारा दिया जा रहा है कि ये करने का काम है, ये करो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हो काम हो गया, बल्कि वो काम करने का इशारा दिया जा रहा है। वआखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन। اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفرنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا منزولا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین اولادوں کو بخش دے، ملنے جلنے والوں کو بخش دے، یا اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اس پر عدل و انصاف کی حکومت قائم فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی صحابہ اجمعین۔ رحمتہ اللہ۔